فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الارضين. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صلوات. آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان دین ایک اتحادی طاقت، ریلیجن اے یونیفائنگ فورس، اور جو آیتیں میں نے اس عنوان کو آگے بڑھانے کے لیے انتخاب کی وہ سورہ آل عمران کی 103 سے 105 آیت، جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا. گزشتہ مجالس میں ابتدان اہمیت محرم اور اہمیت شہادت حسین کے بارے میں تذکرہ ہوا، اور کس طریقے سے یہ حرکت ہماری ملت کو، قوم کو ایک ایسا راستہ دکھاتی ہے کہ جو ہمیں وہاں تک لے جاتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ہم کو خلق کیا. یہ آیت بھی پڑھی تھی، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں. تو حسین کی شہادت اللہ کی عبادت کے لیے راستہ فراہم کر رہی ہے، اس لیے شہید انسانیت کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے مقصد کو پہنچانے والا شہید. اور مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اتحاد بے انتہا ضروری ہے، اور اسی عنوان کو ان آیات کے ذریعے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرنا، اور یہ جان لو، یاد کر لو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تم کو اللہ نے الفت کے ذریعے سے آپس میں بھائی بنا دیا، اور تم تو بالکل جہنم کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا. کل کی مجلس میں کچھ آیت کو، جو آگے والی آیت ہے 104، اس کے بارے میں تذکرہ ہوا. ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں ایک گروہ ہونی چاہیے. اب یہ عام اتحاد تو ہو گیا, اب اس اتحاد کو لے جایا جا رہا ہے ایک ڈائریکشن کی طرف. وہ ڈائریکشن یہ آیت دے رہی ہے, پہلی والی آیت کی توضیح اور تشریح. کیا ہوگا, عام امت اتحاد پر آ گئی, لیکن اب اس امت میں سے ایک اور امت ہونی چاہیے, ایک خاص گروپ ہونا چاہیے. یہاں لفظ منکم آیا ہے, ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, تم میں سے ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے, حکم دے اچھائی کا اور برائی سے روکے, اور یہ لوگ وہ ہیں جو کامیاب ہیں. تو ایک خاص گروپ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ایک عمومی قوم کے درمیان کہ جس کے پاس زیادہ طاقت رہے گی, زیادہ قوت رہے گی, زیادہ سمجھ رہے گی, سمجھ سکیں گے اپنے زمانے کو, اور یہ جو خالص دل ہیں مومنین کے جو بھائی بن چکے ہیں, ان کو ایک ڈائریکشن خیر کا دے گی, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اس اتحاد کو پروان چڑھائے گی. آج کی مجلس میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. یہ بنیاد جب بن گئی تو ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انسانوں میں جب اختلاف کا امکان ہوا نا, تب ہی تو اتحاد کی بات کی جا رہی ہے. جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بات کی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی رسی کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے, تفرقہ بھی کیا جا سکتا ہے, لوگ الگ الگ راستے اختیار کر سکتے ہیں باوجود اس کے کہ آپس میں بھائی ہو چکے ہیں, باوجود اس کے ایک ملت کا حصہ ہو چکے ہیں, باوجود اس کے کہ ایک دین کا حصہ ہو چکے ہیں. تو اب یہاں پر ایک بات بڑی مہم بلکہ اہم آتی ہے کہ یہ سلسلہ شروع کب ہوا, جب لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 213 آیت کہہ رہی ہے, کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس بما اختلفوا فیہ وَمَقْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيَّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ ہوئی آیت کہ بھئی کیا ہوا, لوگ کان الناس امتاً واحدہ, لوگ پورے کے پورے دنیا میں جتنے بنی آدم تھے وہ ایک امت تھے, ان میں ابھی جھگڑا شروع نہیں ہوا تھا. اللہ نے رسولوں کو بھیجنا شروع کیا, اور ان کو بھیجا مبشر بنا کر اور منذر بنا کر, بشارت دینے والے اور وان کرنے والے, قیامت سے ڈرانے والے, اور بھیجا ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ. کیا کیوں بھیجا, تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے حکم کیا جائے ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے. تو اختلاف ہونا شروع ہوا تو رسولوں کا آنا, نبیوں کا آنا شروع ہوا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے. ہوا کیا, کتاب بھیجی نبیوں کے ساتھ حق کے ساتھ, اور کہا اس کتاب کے ذریعے سے حکم کیا جائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں اختلاف ہو رہا ہے. یعنی ایک بات بتلائی گئی کہ اختلاف اگر ہے تو اختلاف کو اس طریقے سے حل کرنا چاہیے. تو کتاب کا ایک حصہ لوگوں کے اختلاف کو حل کرنے کا ذمہ لے لیا. یہ آیت بتا رہی, آگے بڑھ رہی آیت, اور اختلاف نہیں کیا اس میں, یعنی جو اختلاف شروع ہوا اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے. بیٹھے بیٹھے اتحاد کیوں تھا, بیٹھے بیٹھے اختلاف کیوں ہو گیا؟ پہلے تو ایک تھے, کان الناس امتن واحدہ, یہ اختلاف کہاں سے آ گیا؟ تو آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے کہ مختلفو فیہ, اس میں اختلاف نہیں ہوا مگر ان لوگوں کے درمیان جس کو یہ کتاب دی گئی, جبکہ انہوں نے اس کتاب کے آنے کے بعد, دلیلوں کے پختہ ہو جانے کے بعد, بغاوت کی, حسد کی بنیاد پر, گریڈ کی بنیاد پر, اور یہ سبب بن گیا کہ یہ اختلاف وجود میں آئے, بغین بینہم, بغی کرتے ہوئے, انوی کرتے ہوئے, گریڈ کرتے ہوئے آپس میں. تو پتا یہ چلا کہ فطرت بشری میں اختلاف نہیں ہے, فطرت میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف آتا ہے کسی غرض کے نتیجے میں, کسی خاص مقصد دنیاوی کے نتیجے میں. اخروی اگر مقصد ہو تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. مختلفو فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیم بینہم, یہ قرآن آیت کا آخری حصہ. نہیں اختلاف کیا مگر وہ لوگوں نے کہ جن کو یہ کتاب دی گئی تھی اس بات کے اوپر, جبکہ ان پر یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ دلیلیں پختہ ہیں, لیکن پختہ دلیلوں کو رد کرتے ہوئے انہوں نے بغاوت کی, حسد کیا, ہرس کی, گریڈ کی, اور اس کے نتیجے میں اختلاف شروع ہو گیا. تو انسانوں پر دلیلوں کے بعد بھی دلیلوں کو قبول نہیں کرنے کی گنجائش ہے, یہ بھی ثابت ہو گیا. ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ انسان کو دلیل کی ضرورت پڑے تو جو کم ہوتا ہے کہ انسان کو دلیل کی ضرورت پڑے اور اللہ نے دلیل فراہم نہ کی ہو. اللہ نے دلیل کی انسانوں کو ضرورت تھی لیکن اللہ نے کہا ہم دلیل فراہم نہیں کریں گے. جب آدم کو بھیجا, جنت سے نکالا, تو آیت کہتی ہے ہمارے طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی, اور جو ہدایت کو قبول کر لے گا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو آدم کے آنے سے پہلے ہدایت کا انتظام ہو چکا تھا, ورنہ اللہ کیسے کر رہا ہے؟ اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ ہدایت کی ضرورت پڑے گی, ہدایت کی ضرورت پڑے گی, اور اگر جو ہدایت کو قبول کر لے گا وہ بچ جائے گا, جو ہدایت اور بینات کے آنے کے بعد بھی قبول نہیں کرے گا وہ فتنہ اور فساد کرے گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. تو فتنہ اور فساد انسان پر دنیاوی اغراض رکھنے کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. سوسائٹی میں دنیا پرستی بڑھتی جائے تو اختلاف بڑھتا جائے گا, دنیا پرستی کم ہوتی جائے اختلاف کم ہوتا جائے گا. اگر لوگ الہی رنگ میں رنگ جائیں تو پھر اختلاف ختم ہی ہو جائے گا, سلامہ سلامہ والی بات آ جائے گی. قرآن کی ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للناس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. آیت ہے, عجیب آیت ہے. انسانوں کے لیے میسر ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں مگر یہ کہ اللہ اذن دے دے, توجہ کم ہوتا ہے, مگر یہ کہ اللہ اذن دے دے اور ہم نے تو رتس شرک کا ڈال دیا ہے ان لوگوں پر جو عقلوں سے کام نہیں لیتے. تو ایک بات تو پتا چل گیا کہ اذن خدا عقل سے کام لینے کے نتیجے میں ملے گا, عقل سے کام لینے کے نہیں, نہ لینے کے نتیجے میں نہیں ملے گا. ایک ہی آیت سے نتیجہ نکلتا ہے, آیت ایک ہی ہے کہ لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے, مگر یہ کہ اللہ اذن دے. اور اللہ رچ ڈال دیتا ہے نجاست کا, شرک کا, ان پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جہاں عقل دی گئی اور عقل سے کام نہیں لیا گیا, اور عقل سے کام نہیں لینے کے نتیجے میں ایمان میسر نہیں ہوگا. تو یہ شرط بن گئی کہ ایمان کے لیے عقلوں کا ہونا ضروری ہے, اور عقلوں کا ہونا تو ممکن ہو سکتا, عقل کا استعمال بھی ضروری ہے. جو لوگ دیوانے ہوتے ہیں, جن کو عقل نہیں ہوتی, ان میں کبھی کبھی رجحانات اللہ کو اور اللہ کی طرف جانے کے مل جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم ہم جیسوں کا ہے جو عقل رکھتے ہوئے عقل کو کام میں نہیں لاتے, سلیکٹیولی کام میں لاتے ہیں, سلیکٹیولی کام میں لاتے ہیں. کچھ جگہ پر کام میں لاتے ہیں, کچھ جگہ پر کام میں نہیں لاتے. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرتی ہم غافلون. قرآن کی اور ایک آیت, دنیا کی زندگی کے بارے میں بہترین علم رکھتے ہیں, یعنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی زندگی کے بارے میں بہترین جانکاری رکھتے ہیں, لیکن آخرت کے تعلق سے ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے. تو عقل اگر نہ ہوتی تو دنیا کی بات بھی نہ سمجھتے, پورے دیوانے ہوتے. یہ عبداللہ دیوانہ مطلب کا سیانہ نہیں ہوتے. یہ عجیب قسم کی بات ہے کہ جہاں پر ہم کچھ جگہوں پر عقل استعمال کرتے ہیں اور کچھ جگہوں پر عقل استعمال نہیں کرتے. یہاں پر ایک بہت ہی بڑا پرابلم آ جاتا ہے جو لاجیکل ہے, منطقی ہے, کہ کیسے کچھ جگہ پر عقل استعمال ہو رہی ہے اور کچھ جگہ پر عقل استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. بھائی اگر ہونا تھا تو پوری جگہ ہونا تھا, تمام جگہ ہونا تھا, یا کہیں پر بھی نہیں ہونا تھا. کہیں پر ہو رہی ہے اور کہیں پر عقل استعمال نہیں ہو رہی ہے, تب یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. غرض چھپی ہوئی ہے کہ اپنی غرض کو دیکھتے ہوئے عقل کو کام میں لائیں گے, جہاں ہماری غرض پوری نہیں ہوتی ہے وہاں عقل کو کام میں نہیں لائیں گے, اور وہ آیت کے مطابق عمل نہیں کریں گے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے. مولا کا ایک خط ہے جو معاویہ کو لکھا گیا جنگ صفین سے پہلے, یعنی مولا کی ابتدائی دور خلافت میں, کیونکہ پہلے ہی سال ہی تینوں جنگیں ہو چکی تھی. آپ اس میں شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو اس کے بعد کے لیے بنایا, شروع ہی ہو رہی ہے گفتگو. اللہ نے خلق اللہ الدنیا لبعدها, اللہ نے دنیا کو اس کے بعد کے لیے خلق کیا ہے, یعنی اگر بعد نہ ہوتا تو دنیا خلق ہی نہ ہوتی, اور آپ ہمار یہاں پر آتے ہی نہ. دنیا بنائی گئی اس کے بعد کے لیے, یعنی ہم یہاں پر آئے گئے, لائے گئے اس کے بعد کے لیے. تو ہمارا آنا آخرت کے لیے تھا, پھر دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس میں آگے مولا کہتے ہیں تاکہ ہم میں سے لوگوں کو آزما لے کہ ہم اعمال کے حساب سے کون کتنا صحیح ہے, کون کتنا اچھا ہے. ایوکم احسن عملا, کیسی گفتگو ہو رہی ہے دیکھیے, اور کس سے ہو رہی ہے دیکھیے, معاویہ سے ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو اللہ نے اس کے بعد کے لیے بنایا ہے. آگے جا کے تو تفسیر کرتے ہیں, کہتے تو اپنی دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے میرے خلاف, جبکہ یہ دنیا کو بنایا ہی نہیں گیا. تو تو اس چیز میں کوشش کر رہا ہے کہ جس کے لیے تو بنایا نہیں گیا. دلیل علی معاویہ کے عمل کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. توجہ کم ہوتا جو معاویہ کے عمل کی بنیادوں کو کھوکھلا, دشمن کی عمل کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. تو جب دشمن کے لیے تڑپ ہے تو دوستوں کے لیے, ماننے والوں کے لیے, معمومین کے لیے کتنی نہیں تڑپ ہوگی, کتنی نہیں تڑپ ہوگی. خود ہی کہتے ہیں پھر ہم کو بھی دنیا کے لیے خلق نہیں کیا, لسنا خلقنا للدنیا. آگے گفتگو میں ہم کو دنیا کے لیے خلق نہیں کیا گیا. ولا عمرنا بالسعی فیہا, اور نہ ہی ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کوشش کرو. توجہ کم ہوتا ہے, اور سے سن لے, تفصیل میں جاؤں گا. میں کوئی رہبانیت اور موناسٹیسزم اور دنیا کو ترک کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور بولنے والے نے بھی دنیا کو ترک اس معنی میں نہیں کیا تھا کہ کسی پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے ہوں. علی نے اپنی پوری زندگی کوشش میں لگائی, زور میں لگائی, ویلیو کریشن میں لگائی, اور جہاں جہاں پر ویلیو کریشن کو ختم کیا جا رہا تھا وہاں پر علی کی تلوار کام آئی. علی کوئی منزوی فرد کا نام نہیں ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہو. علی رسول کا شاگرد ہے, اور نہ ہی رسول کوئی ہو. شروع غار حرا میں ہوا تھا, ختم غار حرا میں نہیں ہوا. رسول کا دین اللہ سے لیا ہوا تھا دنیا کے لیے, دنیا میں عدالت برپا کرنے کے لیے, تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کو ہم برائے دنیا آباد کرنے کے لیے حکم نہیں ہم کو ملا ہے, ہم کو فقط ایک حکم ملا ہے, وہ ہے عبادت خدا کا حکم. اس کے ذیل میں, اس کے ذیل میں پوری چیزیں آئیں گی. اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز کو لایا جائے گا تو آیات قرآنی کے حساب سے یہ شرک ہوگا, اور شرک آہستہ آہستہ چھپی ہوئی شکل میں آ کر ہمارے ایمان کو اتنا کمزور کر دے گا کہ ہم سمجھتے رہیں گے کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں, جبکہ اس کا نتیجہ بالکل معکوس ہوگا. الذین, جو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ خیر کر رہے ہیں. اے رسول, کیا ہم تمہیں ان کے بارے میں بتا دیں کہ جو اعمال کے لحاظ سے بدترین نتیجے والے رہے؟ وہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے دنیا میں کوشش کی, جو رائے گاہ چلی گئی, اس حالت میں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے پر صادق آتی ہے بات, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن اگر اللہ کی عبادت سے ہٹ کر اگر کوئی کام کر رہے ہوں تو وہ بہترین کام نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے, اور یہی مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہم کو حسین نظر آتے ہیں, علی نظر آتے ہیں, رسول نظر آتے ہیں, اللہ نظر آتا ہے. پیورٹی کو اگر ہم حفظ نہیں کریں گے ایمان کی, اور گریڈیشن میں ہم اگر حساب لگائیں گے کہ دنیا کو مستقل دیکھیں آخرت سے, اور آخرت کو دنیا کا تابع بنا لیں, یعنی دنیا کو پورا ہضم کرنے کے بعد ڈکارتے وقت اللہ کا نام سبحان اللہ کہہ کر لے لیں, تو یہ ہم کو اللہ کے سامنے رسوا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی. علی کا دامن لوگوں نے چھوڑا کیوں؟ علی تنہا ہوئے کیوں؟ حسین تنہا ہوئے کیوں؟ کہ اچھوں کو پہچاننے والے نہیں تھے, علی کے چاہنے والے نہیں تھے. علی کے چاہنے والے تھے, علی کے شیعہ کم ہو گئے تھے. حسین کے چاہنے والے تھے, حسین کے شیعہ کم ہو گئے تھے. عنوان کے شیعہ تھے, نام کے شیعہ تھے, کام کے شیعہ نہیں تھے. کام کے شیعہ اگر ہوتے تو کربلا کا نتیجہ یہ نہ ہوتا. صاف صاف دلیل بن کر نکلتا ہے کربلا کہ اگر کربلا میں وہ لوگ جو محبت کرتے تھے حسین سے اگر پورے کے پورے آ جاتے کربلا ایک دوسری داستان بن جاتی. ہر جگہ پر آپ دیکھیے گا کہ جہاں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہاں پر پیورٹی کے نہیں ہونے کے نتیجے میں فیلئر آتا ہے. کوئی پیور رہے اور اس کے بعد اللہ اس کو اس کے مقام تک نہ پہنچائے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہونا ضروری ہے. اس آیت کے ذیل میں جہاں اللہ کہتا انا علینا نصر المومنین, ہم پر ہے نصرت کرنا مومن کی, اگر اس کا ایمان خالص ہے تو نصرت 100% ہوگی. تو پیورٹی رکھنے کے بعد نصرت نہ ہو تو حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا کی نصرت یہ کہہ کر کروایا کہ انہیں کوفے سے منتقل ہونے میں آسانی ہے فراہم کی کربلا کو. اور کئی ایسے لوگ جن کا ایمان کامل نہیں تھا آرزو رکھتے رہے پہنچ نہیں سکے, جس کو پہنچانا تھا پہنچا دیا ان کی پیورٹی کی بیسس پر, اور جو نہیں پہنچ سکے وہ ان کی پیورٹی کی قلت کی طرف سے بعد میں جب احسان ہوا تو سلیمان ابن سورت اور دوسروں نے 4000 لوگوں نے قیام کیا بنی امیہ کے خلاف, اور پھر ان کو کیونکہ کوئی لیڈرشپ نہیں تھی خود انہوں نے اپنی جان, 4000 افراد توابین کا قیام شہادت حسین کے بالکل بعد ہوتا ہے اور نتیجہ نہیں دیتا. اگر یہی 4000 یہاں ہوتے تو کیوں نہیں ہوئے, اللہ نے کیوں نہیں ان کے دلوں میں, اور پھر وہی بات ہوتی ہے تمہیں کوشش کرنا ہے تو ہم تم کو دیں گے, ان تنصر اللہ ینصرکم, شرط لگا دی, تم میں اتنی صلاحیت دے دیا ہوں, تم میں اتنی صلاحیت دے دیا ہوں کہ فرشتوں کو سجدہ کرا کر تمہاری صلاحیت تم پر آشکار کروایا. ابھی تم کچھ کرے نہیں تھے, صلوات بھیجے پر محمد والے میں. تم ابھی کرے کچھ نہیں تھے, تمہارے اندر جو میں نے اپنی روح پھونکی تھی, اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. میری روح کی عظمت اپنی روح کہہ کر تمہارے میں میں نے پھونکی, ضروری نہیں تھا مجھے یہ کہتا, لیکن وہ قربت کا ارتباط آشکار ہو جائے تم پر فرشتوں پر, اس لیے تم کو اور خلیفہ تم کو یوں ہی بنا دیا, آزمایا نہیں. توجہ کیجئے, خلیفہ یوں ہی بنا دیا آزمایا نہیں, لیکن جب ابراہیم کو امام بنانے کی بات آئی آزما کر بنایا. یہ اللہ کا دیا ہوا وہ منصب ہے, خلافت دے دی گئی بغیر آزمائش کے, وجود میں آنے سے پہلے طے ہو گیا. انی جائل فی الارض خلیفہ, میں قرار دے رہا ہوں دنیا میں خلیفہ, بھی انسان دنیا میں نہیں آیا ہے. فرشتے بحث کر رہے ہیں کہ کیا تو اس کو قرار دے گا, اتجلو فیہ, تو کیا اس کو قرار دے گا, ابھی بات ہو رہی ہے, ابھی نہیں آیا, اللہ نے ارادہ ظاہر کیا. لیکن جب امامت کی بات آئی, اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما, جب کئی باتوں سے ابراہیم کو اللہ نے آزما لیا, کئی باتوں سے, جمع کا صیغہ ہے, کم از کم تین ہوتے ہیں, بکلمات, کلمہ نہیں, کلمتیں نہیں, کلمات, کم از کم تین پہ صادق آتا ہے عربی میں جمع, ورنہ تسنیہ کہتے ہیں ڈیول کو, سنگولر ڈیول پلورل آتا ہے, وہاں پر ہمارے جیسا نہیں ہے کہ سنگولر اور پلورل آتا ہے. تو کم از کم تین آزمائشوں کی تو بات ہو چکی ہے, امامت انسانوں پر حکم کرنے کا اختیار ہے جو اللہ لوگوں کو دیتا ہے، انبیاء کو دیتا ہے یا انبیاء کی قوم میں سے کسی کو دیتا ہے. جیسے کہ اور بھی آیت ملتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ہم نے ائمہ بنائے، وجعلنا منہم ائمتا یہدونا بامرنا لما صبروا، اور ہم نے قرار دے دیا انہی میں سے کچھ کو امام جبکہ انہوں نے صبر کیا. یہدونا بامرنا لما صبروا، ہدایت کرتے ہیں اللہ کے حکم پر. توجہ کا محتاج، اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں کب؟ جبکہ انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی نشانیوں پر یقین کیا. مالک ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ امر تیرا ہے؟ تو امام بنا دیا، کہا کہ ان کو صبر میں آزمایا اور یقین میں آزمایا. جس کے پاس یقین صبر کرتے ہوئے مل جائے اس کو میرے امر میں شک نہیں ہوتا. توجہ کا محتاج ہوں. اور جب اس کو شک نہیں ہوتا وہ حکم کرتا ہے، اور جس کے اندر صبر اور یقین کی کیفیت ہے وہ اس کو ماننے سے انکار نہیں کرتا. اپنے اوپر لا لے رہا ہوں بات کو، جب تک اوپر اوپر تھی ٹھیک تھا اپنے پر آ رہی ہے کہ جو مانے گا امام کو اس میں بھی صبر اور یقین کی کیفیت ہونے چاہیے. شک جہاں پر آئے گا اخلاص جائے گا، اخلاص جائے گا شیطان آئے گا، اور پھر شیطان آنے کے بعد جو کرے گا وہ تم کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ کیا کرے گا. باغ ڈور اللہ کے ہاتھ سے نکال کر تم نے شیطان کو دے دی، رسول کے ہاتھ سے نکال کر شیطان کو دے دی، امام کے ہاتھ سے لے کر شیطان کو دے دی. کیونکہ شیطان جو کہہ رہا تھا اس میں مزہ زیادہ آ رہا تھا، صبر نہیں ہو پا رہا تھا. مزہ زیادہ آ رہا تھا، صبر نہیں ہو پا رہا تھا. ہم نے اللہ کا نام لیا لیکن کام نہیں کیا. اللہ نے کہا ہم کو ایسوں کا کام بھی نہیں چاہیے، ہم پیور لوگوں کو اپنا کرتے ہیں. امپیورٹی سبحانہ و تعالی ما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے جو وہ لوگ اس کو اس سے منسوب کرتے ہیں. ہمارا عیب اللہ، اگر اخلاص کی بنیاد ہماری نہ ہو قبول ہی نہیں کر سکتا. اگر ہماری بنیاد اخلاص نہ ہو، یقین نہ ہو، اللہ قبول ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ ایسی بنیاد کو قبول کرنے کے نتیجے میں بات بہت آگے تک جائے گی. کچھ برائی کو جب قبول کرتا ہے تو بڑی برائی کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ ایک کے بعد ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے جائیں گے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. خطائے اجتہادی جیسی چیز وجود میں آئے گی. اگر پیورٹی نہیں رکھ پاتے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اللہ قبول ہی نہیں کرتا. کئی آیتیں ہیں جو اس بات کی طرف صاف صاف اشارہ کر رہی ہیں. اور جو امام کا قول ہے جو میں نے ابھی نقل کیا، جو انہوں نے معاویہ کو لکھا تھا کہ ہم کو دنیا میں کوشش کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے. عجیب بات ہے. مالک کیا مطلب ہو گیا؟ بولے قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجھ میں ہم میں کوشش کر رہے، اللہ کر رہا ہے جو ہم میں اللہ میں کوشش کرتے ہیں، یقیناً ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. جو اللہ میں کوشش کرتے ہیں یعنی دنیا میں ہم ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے تجھ میں کوشش کرنا، تو کہاں؟ ہاں مجھ میں کوشش کرنا. یہ دنیا میں اگر میں نہیں ہوں تو تم کہاں ہو؟ تمہارا ذرہ ذرہ میری عبادت کر رہا ہے. پورا تمہارا بدن جو ہے نا یہ تکبیروں کی گونج میں ہے، تم کو نہیں سنائی دیتی. اور ایک قرآن کی آیت، ہر ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے مگر تم ان کی تسبیح سن نہیں سکتے. یہ ہم چیخ مار مار کے ہمارا بدن کا ایک ایک ذرہ, ایک ایک ایٹم, ایک ایک سیل اپنی اپنی طریقے سے اللہ کو پکار رہا ہے. اگر اللہ کو نہ پکارے تو تبھی ختم ہو جائے. وجود باقی رہتا ہے ان کا اللہ کے حکم کے تحت. ہمارا وجود کیونکہ ان کے سب کے وجود کا نتیجہ ہے, ہمارا بدنی وجود باقی رہتا ہے ان کے وجود کے نتیجے میں. تو ہم تو اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی تکبیروں کا نتیجہ ہیں جو ہم یہاں پر ہیں, ورنہ ہم نہ ہوتے. تو جب تمہارے میں اندر, پھر تمہارے دماغ میں, پھر وہی کیفیت کہ اگر تھوڑا سا خون ہم نہ بھیجیں تو تم دیوانے ہو جاتے ہو, ویسکولر ڈیمنشیا ہو جاتا ہے تھوڑا سا خون کم جانے پر. تو تمہارا ہوش ہمارا دیا ہوا, تمہارا خون تسبیح کرتے کرتے وہاں تک پہنچتا ہے تمہارے دماغ تک. تسبیح نہ کرتا ہوتا تو پہنچتا بھی نہ. تو تم تو مجبوراں ہو. اور پھر ہم نے بھی تو کہا ہے نا کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. تم تین نہیں ہوتے ہم چوتھے ہوتے ہیں, تم پانچ نہیں ہوتے ہم چھٹے ہوتے, نہ اس سے کچھ زیادہ نہ اس سے کچھ کم. تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہوا ماں کم اینما کن تم نئینو اقرب و الہی من حبل الورید, یہ پوری آیت ہے. پھر تم کو ہم نظر نہیں آتے. اور ایک آیت میں اذا سالک عبادی انی قل انی قریب, اے رسول جب میرے بندے تم سے سوال کرتے ہیں تو تم جواب میں کہہ دینا انی قریب. اور جب اللہ قریب کہہ رہا ہے کیسی قربت, اللہ سے زیادہ کوئی قریب بھی ہو سکتا ہے؟ اول والآخر والظاہر والباطن, وہ پہلا بھی ہے آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے, قلب کی اندرونی حرکت کو جانتا ہے. یحول بین المرء وقلبہ, تمہاری روح اور تمہارے دل کے درمیان میں حائل ہوتا ہوں. قرآن کی آیت. اب ایسا خدا نظر نہیں آتا. اور ہم چلے ائمہ کی پیروی کرنے, ہم چلے ائمہ کی پیروی کرنے کے لیے. کوا چلا ہنس کی چال. ارے بھائی تیاری کرنی پڑتی ہے نا. بغیر تیاری کے اگر تم سوچو گے اس کی بات مان سکو گے جو کہہ رہا ہے ان امرنا صاحب مستصب, ہمارا جو افیر ہے اور جو ہمارا امر ہے وہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لوہے کے چنے چبانے کے مانند ہے. لیکن وہی اس کے لیے تیار ہوتے ہیں جنہیں ہمارے سے حقیقی محبت ہو, دعویٰ نہ ہو. میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا جس کو حقیقی محبت تھی, کہا کہ تم اب علی کو سب کرو, لان کرو, ہم تمہاری جان بخش دیں گے. ایک نہیں ملا, ورنہ تاریخ اس کا نام اچھالتی کہ ایک علی کا شیعہ دور معاویہ میں معاویہ کے جان بخشنے کے نتیجے میں علی کو سب کر دیا, اعلان کر دیا. معاذ اللہ, یہ شان شیعہ کی. کل میں نے بتلایا شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے کیونکہ فرقوں کی اجازت نہیں ہے. شیعہ ایک فرد کا نام ہے جو اللہ کو پوری طریقے سے دیکھ لیا ہو, اللہ میں جی رہا ہو, اللہ میں کام کر رہا ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے آزاد محسوس کر رہا ہو. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے, جیسا امام فرماتے ہیں شہوتوں کا غلام تو خریدے ہوئے غلام سے بدتر ہوتا ہے. خود یہ پھر ہمارا مولا کا قول, شہوتوں کا غلام, خواہشوں کا غلام خریدے ہوئے غلام سے بدتر ہوتا ہے. یہ علی کے تعلیمات ہیں، یہ علی کا راستہ ہے، اور اس راستے کی اتنی شدت سے آج ضرورت ہے کہ جس کی کبھی کسی دور میں نہیں تھی۔ جتنا ظلم بڑھتا جائے گا، جتنی بے عدالتی بڑھتی جائے گی، اتنا علی کا راستہ، رسول کا راستہ، تمام انبیاء و مرسلین کا راستہ، بلکہ اللہ کا راستہ، یہ میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ اپنا راستہ بھی کہہ رہا ہے مستقیم ہے۔ آج وہ مستقیم راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ راستہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سلوار بھیجے محمد علی، دو مومنین کے درمیان اختلاف ہو گیا کسی بات پر، چلیے کسی پراپرٹی پر، ان کو یہ لگا کہ میرا اس میں اتنا حق ہے، ان کو لگا کہ نہیں میرا اتنا حق ہے، دونوں نے بھی اگری نہیں کیا، کسی نے انہوں نے کہا میرا اتنا، انہوں نے کہا میرا اتنا، تو کسی حکم کے پاس گئے، انہوں نے بھی ایک وکیل اپنا بنایا کہ بھائی میری زبان نہیں چل سکتی اتنی، انہوں نے بھی ایک کو وکیل بنا لیا کہ تم میرے کو ریپرزینٹ کر دینا، لیکن کیا بولے گا ہر مومن اپنے وکیل سے، دیکھ مجھے میرے حق کے علاوہ کچھ اور نہ دلا دینا، مجھے پوچھا جائے گا، یہاں پر تو مجھے نکل جاؤں گا، شاید میرا حصہ تھوڑا کم مل جائے نا تب بھی چل جائے گا، لیکن مجھے میرے حصے سے زیادہ نہ دلا دینا چرب زبانی کے ذریعے سے۔ وہ دوسرا بھی وہی کہے گا، اب جب دونوں وکیل ملیں گے وہ کہے گا دیکھ بھائی میرا جو موکل ہے، جو مجھے وکیل کیا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو میرا حق جو نہیں ہے مجھے دلانا نہیں، تو بولے میرے موکل نے بھی یہی کہا میرا جو حق ہے وہ دلا دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ دلیل کتنی قائم ہم کر سکیں گے نہیں معلوم، ہر چیز پہ دلیل قائم نہیں ہو سکتی کبھی، تو بولتے ہیں کہ سل کر لیں گے، سل کر لیں گے۔ اب ہر کی یہ فکر کہ سل ایسی ہو کہ میرا حصہ زیادہ نہ آ جائے، اس کو یہ فکر کہ میرا حصہ زیادہ نہ آ جائے، اب کتنی دیر لگے گی سل ہونے میں، یہ چیز ممکن ہے، آج کے دور میں بھی ممکن ہے۔ سما احتدیتوں کی ایک مشہور کتاب ہے، دین آئی واز گائیڈڈ کے نام سے ترجمہ ہوا، پھر میں نے ہدایت پالی کے نام سے، تیجانی صاحب جو ایک سنی صوفی ہیں ظاہراً ٹونیسیا کے، وہ ایک مرتبہ آج سے 45-50 سال پہلے نجف پہنچے، اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میں گیا، آغا صدر زندہ تھے، ان کے یہاں مجھے لوگ لے کر گئے کہ آغا سے ملاقات کیجئے گا، کہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہراً مجھے جو قصہ یاد ہے، دو لوگ آئے، ایک نے آغا سے کہا کہ بھائی یہ میرے والد کی جو ہے اولاد ہیں، اور انہوں نے پروف بھی لایا ہے، کسی اور شہر میں رہتے تھے ہوں گے یا کہیں رہتے تھے ہوں گے، مجھے اس وقت قصہ پورا یاد نہیں ہے، ان کا بھی ان کی پراپرٹی میں حق بنتا ہے بول رہے ہیں، تو بولے تمہارے لیے یقین ہے، تو کہا ہم کو یقین ہو گیا، تو بولے کتنی تھی پراپرٹی، تو بولے اتنا اتنا تھا، تو بولے یہ ایک بھائی ہے تمہارا، اس کا اتنا حق ہوتا ہے، تم اس کو اتنا دے دو تو تم بری ہو جاؤ گے، شکریہ کہا، سلام کیا، وہ بھی ساتھ یہ بھی ساتھ، 5 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا۔ تیجانی لکھتے یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، پہلے تو ثابت یہ کریں گے کہ یہ حلال زیادہ ہی نہیں ہے، پہلے تو ثابت یہ کیا جائے گا ڈی این اے ٹیسٹ کے باوجود بھی کہ یہ عقد کی اولاد نہیں ہے، ہمارے پاس میراث نہیں ملتی ان کو جس کی جو اولاد عقد کی نہ ہو، کوئی نہ کوئی عقد ہونا چاہیے۔ تو کوشش کیا، یہاں کے کورٹوں میں اتنے مقدمے ہیں اس وقت کہ ہاں اولاد تو ہے لیکن عقد نہیں ہوا تھا، یعنی والد کو زانی ثابت کر رہے ہیں کورٹ میں، ان کا وکیل بھی لگا ہوا ہے، ان کا وکیل بھی لگا ہوا ہے۔ اب آپ بتا دیجئے، اب مومنین کا معاشرہ ہوگا اور ہر آدمی چھوڑنے کو تیار ہے، آخرت کو دیکھ رہا ہے، بل آخرت و خیر ہوں وہ آپ کا کہتا ہے قرآن، آخرت بہترین چیز ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے، اب سب کو آخرت کی لگی ہے، تو تم لے لو میں لے لو میں ہو جائے گا, تم لے لو میں لے لو میں ہو جائے گا. کیونکہ پتا ہے کہ دنیا باقی رہ بھی جائی تو ہماری دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. تو جو چیز ممکن ہو سکتی ہے ہم نے وہ ممکن نہیں کی. ایمان کم ہوا, کورٹ پہ لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, مقدمے آپس میں ڈالے جا رہے ہیں, جبکہ حدیث میں ملتا ہے کہ تم اپنے مقدمے اپنے اندر سالو کرو, اپنے باہر مت لے جاؤ. ایمان والے ایمان والوں کے درمیان عدالت اگر نہ پا سکیں تو عدالت کہاں پر پائیں؟ غیر مومن کے پاس, آج کے حکومتوں کے کورٹ میں کہ جس کی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں. آج تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک وکیل کو ہائر کیجئے تو یقین نہیں ہوتا کہ بک کب جائے گا. یہ کہنے کی جگہ کہ میرا موکل کہہ رہا ہے کہ میں اس کو حق سے زیادہ نہ دلاؤں, یہاں پر کرایہ دار بن کے گھر کا دعویٰ کر کے ملکیت لینا چاہ رہے ہیں. کتنے کیسز ہیں ایسے بتانے کو, کیونکہ اگر پھنسا دیا گیا کورٹ میں تو اس کے بعد ہم مطمئن ہیں 20 سال تک تو فیصلہ آئے گا نہیں. تو 20 سال تک کرائے کے گھر میں ہم اگر ملے بھی نہ ملے. اوقاف کے گھر کو ایسا کیا گیا ہے, ہمارے ہی درمیان بتلا رہا ہوں, وقف کا گھر کہا کہ ہمارا ہے, کورٹ سے فیصلہ نہیں ملا تو اس کو آگ لگا دی. مومنین اگر یہ کیفیت ہو جائے قوم کی تو قوم دوسروں کے لیے مثال بنے گی نہیں ملے گی؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور ہم نے اس طرح یعنی ہدایت کے ذریعے سے ہمارے عمل کے ذریعے سے, اے رسول کہہ دو اللہ نے ان کو ایک درمیانی قوم بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ گواہ بن جائیں لوگوں پر. وہ یکون الرسول اور رسول ان پر گواہ بن جائے. وہ یکون الرسول علیکم شہیدا, تمہارے اوپر رسول شہادت دیں. آج آپ بتلائیے ہم لوگوں کے لیے مثال بنے ہیں یا نہیں ہیں؟ رسول ہمارے لیے مثال ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن کی آیت, یہاں پر بھی یہ آیت کا آخری حصہ وہی کہہ رہا ہے, ویکون الرسول علیکم شہیدا. ہمارے کو مختلف زاویوں سے مختلف اینگل سے اللہ نے ہدایت دینے کی کوشش کی ہے اور پھر پوچھا ہے کہ هل من مدکر, کوئی ہے جو تذکر لے, کوئی ہے جو سوچے سمجھے فکر کرے غور کرے تدبر کرے سبق لے. اور یہی سبق سکھانے کے لیے شہادتیں ایک کے بعد ایک. حسین کی شہادت پر مسئلہ ختم نہیں ہوا, شہادتوں کا سلسلہ چلتا ہی رہا. یہ ہمارا جو راستہ ائمہ نے بتلایا ہے, یہ راستہ اگر ہم نہیں چل سکے تو بتلائیے کون چل سکتا ہے؟ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. اور بولوں, جب میں نے کہا کہ انسان دنیا کا علم تو رکھ لیتا ہے آخرت کا نہیں رکھتا, جبکہ دلیل دنیا کے فنا ہونے کی پوری ہے, اور اگر یقین آخرت پر ہے تو آخرت ختم ہونے والی نہیں ہے. آپ کو یا آخرت پر یقین ہو گیا, دنیا کی فنا کا تو پاگل خانے میں بھی کوئی نہیں ملے بولے کہ جو دنیا ختم نہیں ہونے والی ہے. سب کو معلوم ہے موت آنے والی ہے, اس لیے موت کو یقین کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے قرآن میں, حتی اتاک الیقین, موت آنے تک. موت کا تو یقین ہے, دنیا رہے یا نہ رہے ہم تو نہیں رہیں گے, اور ایک دن دنیا بھی نہیں رہے گی. سائنس بھی بولتی ہے دنیا نہیں رہے گی. تو دنیا کے تو رہنے کا 100% یقین ہے، دنیا رہ بھی گئی تو ہمارے مرنے کا 100% یقین ہے. اب آخرت پر ہم کو یقین ہو گیا، جو خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، لیکن عمل ہو رہا ہے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہو رہا ہے. تو عملی طور پر ہم دنیاوی ہیں، دینی طور پر ہم اخروی ہیں، آخرت والے. اب نفاق کی اس سے بہتر اگر آپ تعریف بتلا دیجئے، وہ شخص جو اپنی دنیا کے لیے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے اس کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ پوری طور پہ کافر بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آخرت کا بھی یقین ہے، اللہ کا بھی یقین ہے. یہ نئے قسم کا جانور بنتا نظر آ رہا ہے. یقین آخرت پر ہے، دنیا کے فنا پر یقین، لیکن دنیا ہاتھ سے جاتی نہیں. کیوں؟ کہ دنیا کو دنیا کے لیے حاصل کیا تھا، اور مانا کس کو تھا؟ جس نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا تھا. کہاں کہاں پر تضاد آتا جا رہا ہے، اللہ کے نام پر تضاد، آخرت کے نام پر تضاد، کانٹرڈکشن، رسول کے نام پر تضاد، کانٹرڈکشن، علی کے نام پر تضاد، کانٹرڈکشن، حسین کے نام پر تضاد، کانٹرڈکشن. باقی تھے اور پہلے کے جو بھی انبیاء تھے اور ائمہ رہے ان کے اوپر بھی کانٹرڈکشن. جب اتنے کانٹرڈکشن سے ہم زندگی گزاریں گے تو کافرین کے پیروں تلے کچلے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ خزی فی الحیات الدنیا. تم بات کو اگر آدھی آدھی کر کر مانو گے نا، الذین یؤمنون بباب الکتاب و یکفرون بالباز، وہ لوگ جو باز کتاب پر یقین رکھتے ہیں باز کتاب پر یقین نہیں رکھتے، نتیجہ کیا ہوگا؟ خزی فی الحیات الدنیا، ان کو ذلیل کر دیا جائے گا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. اب کیا ہونا ہے؟ ہم اپنا مستقبل بحث قوم میں فرد کی بات یہاں نہیں کر رہا، میں فرد کی بات یہاں نہیں کر رہا. از حیث قوم جب ہماری امت کی کتاب کھلے گی، دو کتابیں قرآن بولتا ہے، ایک جو ہماری ذاتی فردی کتاب اور ایک امت والی کتاب. امت والی کتاب اگر کھل جائے اور ہم آپ سب کھڑے ہوں تو پتا چلا کہ جو ہم نے ایک دوسرے پر ظلم کیا بھائی بھائی بن کر، انما المومنون اخوا بن کر، تو یہ سب ہمارے خلاف دلیل بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اور جب دلیل بنے گی تو اللہ اس دلیل پر فرشتوں کو عمل کرنے کے لیے کہے گا یا نہیں کہے گا؟ تو ہم نے اپنا اخروی ڈیتھ وارنٹ یا عذاب وارنٹ اپنے ہاتھوں سے لکھیا لیا ہے یا نہیں؟ اس انسان کو عاقل کہیں گے؟ اس قوم کو عاقل کہیں گے؟ کیا ہم وہ والے نہیں بن جا رہے ہیں کہ جو رسول نے جو قصہ مشہور ہے کہا تھا اس آدمی کو کہ جو بازار میں مدینے کے کچھ عجب حرکتیں کر رہا تھا اور لوگ اس کے اطراف جمع ہو گئے، رسول نے پوچھا کون ہے؟ کہا دیوانہ ہے، کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے ہم دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو آ کر نزدیک کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ تو بیمار ہے، یہ تو بیمار ہے. دیوانہ وہ ہوتا ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے. یہ رسول ہے ہمارا، اور یہ بات رسول نے ہمارے لیے رحمت کے عنوان سے کہی ہے، ہم کو بندش کے لیے نہیں کہی ہے. کیونکہ رسول کو جو شریعت دی گئی ہے وہ شریعت سہلا و سمہا ہے، شریعت جو سہل ہے آسان ہے، اور جس میں تقریباً چیزوں کو پرمٹ کر دیا گیا ہے. ہمارے پاس ہمارے دین میں ایسی کوئی حرمت نہیں ہے جو سزا کے طور پر ہم کو دی گئی ہو. بنی اسرائیل کے لیے قرآن کی آیتیں ہیں کہ جہاں پر ان کو حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی ان کے طغیان کی طرف سے، ان کی اللہ کی بات کو نہ ماننے کی طرف سے، صاف صاف کہا جا رہا ہے ربنا لا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا. قرآن کی آیت اے مالک ہم پر تو وہ برڈن وہ بوجھ نہ ڈال دینا کہ جو تو نے گزشتہ قوموں پر ڈالا تھا سزا کے طور پر حلال چیز کو، ان کو منع کیا تھا کہ اس کو حلال سمجھے. ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں، ہر چیز ہم کو کرنے کی اجازت ہے. اللہ کے ہو جا اس کے بعد پتا چلے گا کہ شریعت میں کتنی گنجائش ہے. اللہ کے نہیں ہو کر دیکھو گے تو شریعت تنگ نظر آنے لگے گی. صبح میں اٹھو نماز پڑھو، روزہ رکھو. مومن کے دل سے پوچھئے کہ نماز کیا سمجھتا ہے. مومن سے نہیں پوچھنا ہے تو امیر المومنین سے پوچھ لیجئے. یہ مومن ہے، صلوات بھیجو محمد اللہ. نماز خیر العمل ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، ذکر اللہ اکبر، اللہ تو اکبر ہے ہی ہے، اللہ کا ذکر بھی سب سے بڑی چیز ہے. ہم جیسے ادنا اس کا نام اس کی یاد میں لیتے ہوئے اس کے اندر حرکت میں آ جائیں، اس سے بڑھ کر کوئی خیر ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. الٹا ہو رہا ہے. جو رحمت کا سورس ہے، جو رحمت کی بنیاد ہے نماز روزہ، وہ اب تنگ نظر آ رہا ہے. تب انسان پر قید رمضان بھاری ہے، ہم سے ہے پیار کہاں، نیند تمہیں پیاری ہے. یہ اقبال نے کہا نا، آزاد تب پر، فری قسم کی طبیعت پر قید رمضان بھاری ہوگی. اور برخلاف اس کے وہ لوگ ایسے تھے. تو آپ کو ہم کو چینج کرنا پڑے گا. ہم بولیں گے ہم چینج نہیں کریں گے، اللہ کو چینج کر کر ہم کو ایکسپٹ کرے. اللہ کے پاس اگر چینج آئے گا تب آئے گا جب ہم توبہ کریں گے. اصول کو اللہ تبدیل کرے میرے لیے آپ کے لیے یہ گنجائش مت رکھیے. یہ اللہ کی ذات کے عیب کی طرف جاتی ہے. ہم اپنا عیب ٹھیک نہیں کریں گے، تو عیب دار ہو کے ہم کو قبول کر لے. بڑی بات ہو گئی نہیں، برائی کو اللہ قبول کر لے. ہاں توبہ الگ چیز ہے، توبہ بالکل الگ چیز ہے. گناہ نے کبیرہ کے لیے توبہ ہے، شرک کر لے آدمی شرک کے بعد توبہ ہے. مسلمان جو بنے، مکے کے لوگ مدینے کے لوگ شرک کر رہے تھے، سالوں شرک کیا، بوڑھے تھے، ایمان لائے اور کچھ دنوں میں مر گئے، فرق کیا پڑا؟ اچھا ہی ہوا نا. شرک کی توبہ قبول، گناہان کبیرہ کی توبہ قبول. حتیٰ اگر خدا نہ خواستہ کچھ گناہان کبیرہ کی توبہ نہ ہوئی ہو اور آدمی کو موت آ جائے، لیکن اللہ اور رسول کے راستے پر، اہل بیت کے راستے پر ہو اور ان کے لیے جان دینے کو تیار تھا، تب اس کے شفاعت کے ذریعے سے گناہان کبیرہ بخشے جائیں گے. یہ بھی دلیل ہے. اب بولیے رحمت. بھائی 100 گناہان کبیرہ کیا تھا، 90 کی توبہ کر لی، لیکن توبہ جہاں تک پہنچی تھی کچھ گناہ اس کے ذہن سے نکل گئے تھے، اس کے ٹوٹل اپروچ پہ اس کو شفاعت دی جائے گی. ٹوٹل اپروچ جو ہے اس کو رکھا جائے گا اور ان پاک لوگوں کی پاکی کو کام میں لائے گا کہ جس کو اللہ نے بعنوان درجہ اس حد تک قبول کر لیا کہ اس کے بعد ان کے درجے کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم جیسے گناہ کرنے والوں کی شفاعت کے ذریعے سے عطا کرے گا، ان کو شفاعت کا حق دے گا تاکہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے توبہ نہ کر کے موت آنے کے نتیجے میں نہ توبہ کر سکے ہوں، اس کا بھی لا. اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نفس جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ہم تیرے تمام گناہ بخش دیں گے. اب اس سے بڑھ کر کیا؟ سٹینڈرڈ بدل دو بولنا، یہ غلط ہے. سٹینڈرڈ بدل دو بولنا یہ غلط ہے. اللہ کہے گا اگر میں تھوڑا سا سٹینڈرڈ بدل دوں دنیا کو ذرا سا سورج سے قریب، تھوڑا سا کھنچ جائے گی دنیا ایک سیکنڈ کے اندر سورج میں. अगर एटम की हरकत को थोड़ा सा हरकत बदल डालूं पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। मुझसे कहते हो तब्दील करूं। ये कायनात कितनी बारीक बारीक चीजों पर चल रही है इसका कुछ अंदाजा भी है? आम आदमी का वजन आप 70 kg भी लेकर चलिएगा, आम आदमी का वजन आप 70 kg भी लेकर चलिएगा, 1 kg में कोई भी मैटर हो, इंसान के बदन का हो, कोई भी मैटर हो, मिट्टी हो, उससे जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो इतनी होती है कि 1 microwave जो हम घर में चलाते हैं अगर उसको 24 घंटे चलाएं, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट नहीं, 24 घंटे चलाएं तो 3 million साल तक चल सकता है। अब आप 70 को मल्टीप्लाई कर लीजिए उससे, अब अंदाजा हुआ कि अल्लाह ने हमें क्या डाल रखा है। उसके ऊपर से शऊर, उसके ऊपर से फितरत, उसके ऊपर से रूह का अल्लाह की तरफ मायल होना, ये पूरी चीजों का हिसाब अगर कर लिया जाए तो सिवाय सजदरेज होने के और कोई चीज बाकी नहीं रहती, बल्कि अल्लाह के हुक्म से सजदा तर्क करेगा आदमी कि अब चलो निकलो, सजदे की नतीजा हो चुका, मेहराब खड़े हुए, अपने आप को आले, मेहराब का मतलब आले हर्ब, सजदा करने में तुम में वो कैफियत आनी चाहिए जो अपने बातिनी शैतान को, अपनी नफ्से अम्मारा को कत्ल कर सको। इसलिए सजदा कराता हूं, मुझे सजदा कब चाहिए? तुमको मेरे लायक बनने के लिए सजदा कराता हूं, वरना मुझे सजदा नहीं चाहिए, तुमको लियाकत देने के लिए कराता हूं, तुमको लियाकत देने के लिए रोजा रखवाता हूं, तुम्हारी लियाकत के लिए हज करवाता हूं, ज़कात दिलवाता हूं, तुम लायक बन जाओगे वरना नालायक आओगे। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दुनिया में नालायकों की तादाद ज्यादा है, ये शुरू से रहा, कुरान की कई आयतें उस पर दलालत करती हैं, आखिर जमाने में तो और भी बढ़ जाएंगे कहकर है, आखिर जमाने में और भी बढ़ जाएंगे कहकर है, कुरान की आयतें हैं, तफसील में नहीं जाता। अब जब और भी बढ़ जाएंगे तो हमको देखकर होगा भाई सब जा रहे हैं एक तरफ, हम जा रहे हैं एक तरफ, सबको एक कर लीजिए, अल्लाह को एक कर लीजिए, तो अल्लाह क्या बनेगा, सब क्या बनेगा, अल्लाह के मुकाबले में कायनात क्या है, ये पूरी कायनात ले लीजिए, सिर्फ जीरो, इन्फिनिट के मुकाबले में कोई भी चीज को आप ला लीजिए जीरो हो जाता है, ठीक है, हकीकी इन्फिनिट के सामने आप कोई भी चीज को ला लीजिए, उसकी वैल्यू इसके सामने जीरो, खुसूसन अगर वो उसको क्रिएट ही किया है और भी यकीन, और भी यकीन। मैं मैथमेटिकल इन्फिनिटीज के बारे में नहीं बात करूंगा, वो एक दूसरी चीज है, अलग अलग किस्म के इन्फिनिटीज जो अलग अलग बात है, ये क्रिएशन में जो इन्फिनिटी है अल्लाह की कुव्वत ताकत, ये वजूद में तसव्वुर में नहीं, मैथमेटिकल इन्फिनिटीज तसव्वुर के होते हैं, वो हायर मैथ्स की चीजें, हम उसमें नहीं जाते, हम यहां की बात बोल रहे हैं वजूद की एंटिटी के हिसाब से, अल्लाह गैर मुतनाही है ना, उसको महदूद करने वाला कोई हो ही नहीं सकता, जब महदूद ना है और ये जो कुछ चीज है वो सब महदूद है, अब एक लामहदूद के मुकाबले में महदूद को तरजीह दे देना हिमाकत नहीं है, पागलपन नहीं है। तो लोग पागल ज्यादा हैं, अकलमंद कम हैं, मगर पागलों को पागल समझने वाला आकिल बाकी रहेगा, पागलों को आकिल समझने वाला कभी भी आकिल बाकी नहीं रहेगा। तवज्जो का मोहताज हूं, हम पागलों को आखिल समझ रहे हैं क्योंकि आखिल नुमा नजर आ रहे हैं। आखिल होने की क्या दलील है कि आपके कपड़े बड़े महंगे हों, आपका मेकअप हो, औरत हो तो उसके बाल बने हुए हों, हिजाब ना हो, बिल्कुल सादी बात कर रहा हूं, हिजाब ना हो, اور آگے بولنا نہیں چاہوں گا, ہم ان کو عاقل سمجھنے لگیں گے تو ہماری بیویوں کو کیا سمجھیں گے, بی بی فاطمہ کو کیا سمجھیں گے, جناب زینب کو کیا سمجھیں گے؟ اگر وہ ہمارے لیے ماڈل نہیں بن سکے, اسوہ نہیں بن سکے, تو کون اسوہ بنے گا؟ آج چار محرم ہے, عموماً میں یہاں پر مصائب اون محمد پڑھتا ہوں. امام حسین جب مکے سے جانے کا عزم کرتے ہیں, عبداللہ ابن جعفر کو اطلاع ملتی ہے, مدینے میں ہے, وہ مدینے میں اطلاع ملتی ہے تو خط لکھتے ہیں کہ آ امام آپ کوفہ نہ جائیں, کوفیوں پر اب اعتبار کیا نہیں جا سکتا, میں یہاں پر کوشش کرتا ہوں کہ والی مدینہ سے آپ کے لیے امان نامہ لے لوں. بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ امام حسین کوفے کی طرف نکل چکے ہیں, کوفے کی طرف نکل چکے ہیں, مدینے سے آ کر امام سے ملتے ہیں. جو راستہ مکے سے کوفے کی طرف جاتا ہے یہ جاتا ہے ایسٹ کی طرف, مگر نارتھ ایسٹ کی طرف جاتا ہے, اور جو مدینے سے آتا ہے پھر وہ بھی ایسٹ کی طرف جاتا ہے, وہ جاتا ہے ساؤتھ ایسٹ کی طرف. تو وہاں پر ایک مقام پر ملاقات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے امان نامہ لے لیا ہے والی سے, اب آپ واپس آ جائیں, مدینے میں آپ کو امن مل جائے گا. کہا کہ مجھے رسول نے خواب میں آ کر بتایا کہ سفر کو آگے بڑھاؤ. یہ بات سننے کے بعد عبداللہ ابن جعفر جو چچیرے بھائی تھے امام حسین کے, خاموش ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. ان کے دو بچے اون اور محمد جو جناب زینب کے بھی بچے ہیں, وہ دے دیے جاتے, کہتے کہ ساتھ یہ اگر رہیں گے تو نمائندگی کریں گے, اور خود وہ واپس مدینے چلے جاتے ہیں تاکہ کوئی رہے مدینے میں کہ مدینے کے حالات سے امام کو آگاہ کراتا رہے. امام کوفے کا راستہ لیتے ہیں, آگے بڑھتے جاتے ہیں. دو محرم کو قافلہ کربلا پر آ کر رک جاتا ہے, محاصرہ شروع ہو جاتا ہے, سات کو خیمے ہٹائے جاتے ہیں, پانی بند کیا جاتا ہے. روز عاشورہ, جنگ کا آغاز, پہلا حملہ, کئی اصحاب حسین کا شہید ہونا, اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو باقی رہ گئے تھے اصحاب ان کی شہادت پیش آتی نظر آتی ہے. کل میں نے حر کا کہا, زہر بھی وہی طریقے سے شہید ہوتے ہیں, حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا, جان, دوسرے سبھی کے سبھی جاتے ہیں. آخری میں یہ حالت ہوتی ہے کہ فقط ہاشمین باقی رہ جاتے ہیں. جیسے ہی ہاشمین باقی رہ جاتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع کرتے ہیں آخری رخصت کے لیے. سب سے پہلے جس کو اجازت ملتی ہے وہ علی اکبر ہوتے ہیں. قدیم تاریخوں کے مطابق سب سے پہلے جو اجازت امام نے دی اپنے چہیتے فرزند کو دی, اس کے بعد اون محمد کی باری آتی ہے. اون محمد جاتے ہیں, حسین کی حالت دیکھیے, کربلا کے دن حسین نے کیا کیا, اصحاب کو بھیجا, اس کے بعد جب اصحاب ختم ہو گئے تو اپنے بھانجوں کو, اپنے بھتیجوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو ایک کے بعد ایک قربان ہوتے دیکھا. اجازت لیتے تھے جاتے تھے, یہ دو جوان جاتے ہیں, اون کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ تین سوار اور 18 پیادوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد شہادت کے جام نوش فرمایا, اور محمد نے 10 لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد شہادت دی. یہ دو جب شہید ہو گئے اور واپس لائے گئے کچھ دیر پہلے زینب نے اکبر کا صدمہ لیا تھا، کچھ ہی دیر میں یہ دو جوان فرزند سامنے لائے جاتے ہیں، بھائی کے سامنے سرخ روح ہو جاتی ہے. وہاں عبداللہ کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ دو شہید ہو گئے، ساتھ میں غلام رہتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو شہید نہ ہوتے، بچ جاتے. اتنا غصہ آتا ہے عبداللہ ابن جعفر کو کہ اپنا جوتا اٹھا کر پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سرخ روح ہو گیا. اس طریقے سے یہ شہادتیں خود بی بی نے اپنے آنکھوں کے سامنے دی اور اس ذریعے سے اپنے آپ کو اس حرکت کا خون دے کر، خود تو عورت تھی، بیٹے تھے، بیٹے قربان بھائی پر کیے، دین پر کیے، اللہ پر کیے. کہ اللہ ہمیں وہ حوصلہ زینب عطا کر، ہمارے عورتوں کو بھی حوصلہ عطا کر کہ ہم جن مقاصد کے لیے دنیا میں لائے گئے ہیں ان مقصدوں کو پورا کریں اور قیامت کے دن ان کے سامنے اور اللہ کے سامنے سرخ روح ہو سکیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.